بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. شرح أصول التفسير للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، شرح كدرس جاري ہے اور المشتهرون بالتفسير، وہ لوگ جو تفسیر قرآن میں زیادہ مشہور تھے ان کو متعلق بات کر رہے تھے، صحابہ کرام کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں، اور تین صحابہ کا نام شیخ صاحب نے یہاں پر بیان کیا ہے. نمبر ایک سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، نمبر دو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، نمبر تین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ من اصحاب اجمعین. اور آج کی نشست میں شیخ صاحب فرماتے ہیں المشتہرون بالتفسیر من التابعین، تابعین میں سے جو زیادہ مشہور ہوئے تفسیر قرآن میں ان کا ذکر کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اشتہر بالتفسیر من التابعین کثیرون فمنهم، قرآن مجید کی تفسیر میں بہت سارے تابعین مشہور ہوئے، ان میں سے بعض کا ذکر کرتے ہیں. نمبر ایک اہل مکہ، مکہ میں سے جو زیادہ مشہور ہوئے وہ کون ہیں؟ وہم اتباع ابن عباس رضی اللہ عنہ عن اصحاب اجمعین، صدر عبداللہ بن عباس کے جو شاگرد ہیں، جو ان کے متبعین ہیں، وہ کا مجاہد مثال یہ ہے، جیسے کہ امام مجاہد وعکرمہ اور امام عکرمہ وعطاء بن ابی رباح اور امام عطاء بن ابی رباح، یہ کون ہیں؟ یہ اہل مکہ میں سے. اور سیدنا عبداللہ بن عباس مکہ میں رہتے تھے، اور انہوں نے مکہ میں جو علم اور تعلیم کا ایک سلسلہ جاری کیا رضی اللہ عنہ، اس سے کافی اہل مکہ کو فائدہ ہوا، اور اہل مکہ اور اہل مدینہ جو ہے وہ علم میں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہر دور میں علم اتنی وسیع ہوا تھا مکہ اور مدینہ میں، اور علماء اتنی تعداد میں اور کیفیت میں، کوانٹیٹیٹیولی کوالیٹیٹیولی بھی دونوں اعتبار سے مکہ میں اور مدینہ میں علماء کی کثرت ہوتی تھی، سبحان اللہ. یہاں پر شیخ صاحب نے اہل مکہ میں سے تین تابعین کا نام لیا ہے، امام مجاہد اور امام عکرمہ اور امام عطاء بن ابی رباح. امام مجاہد کا ذکر وہ کریں گے، امام عکرمہ کا ذکر یہی نہیں کیا. زیادہ مشہور امام مجاہد ہیں، جیسے کہ تفسیر بن کثیر میں آپ دیکھتے ہیں، جیسے طبری میں دیکھتے ہیں کہ امام مجاہد اور امام عطاء کا زیادہ نام آتا ہے، امام عکرمہ کا نام آتا ہے بہت کم ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے. امام مجاہد کی بات ہم کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، لیکن امام عطاء کے بارے میں کچھ دو لفظ میں کہنا چاہتا ہوں. امام عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام تھے، اور مفتی مکہ معروف و مشہور تھے، مکہ کے مفتی تھے، حرم مکہ کے مفتی تھے. ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مکہ آئے، سیدنا عبداللہ بن عمر کہاں تھے؟ مدینہ میں رہتے تھے. مکہ آئے، اور جب مکہ آئے تو ظاہر جب بڑا عالم کوئی آتا ہے صحابی جیسا رضی اللہ عنہم، تو جو طالب علم ہیں تابعین و اتباع التابعین سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو انہیں جب انہوں معلوم ہوا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے سوال اکٹھے کر لیے، اور جب وہ پہنچے مکہ میں تو سب ان کے پاس گئے اور اپنے اپنے سوال بتائے. تو جواب دینے سے پہلے انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ تم مجھ سے سوال کرتے ہو اور تمہارے بیچ میں عطاء بن ابی رباح رہتا ہے، مجھے سوال کیوں کرتے ہو تم لوگ؟ سیدنا عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ ان کو پیدائشی کچھ نقص تھے، ان کا رنگ کالا سیاہ تھا، ان کی گردن بالکل چھوٹی تھی، اور ان کی جو ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ٹیڑھا پن تھا، اور شکل و صورت سے بھی خوبصورت نہیں تھے. تو ان کی والدہ نے اس عظیم ماں نے بڑی پیاری بات فرمائی، نے بیٹا اگر عزت کمانا چاہتے ہو اور آپ یہ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کا احترام کریں، آپ کی قدر کریں، پھر صرف ایک ہی راستہ ہے تمہارا، اور وہ ہے طلب علم کا راستہ. آپ سیدنا عبداللہ بن عباس کے پاس جاؤ، ان کے شاگرد بنو، تب تو آپ کو عزت مل سکتی ہے، ورنہ آپ اس طریقے سے اگر آپ رہیں گے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. دیکھیں یہ بہترین زمانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے اور ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں. لیکن بات کس چیز کی ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، جو نوعیت غالب ہوتی ہے نا کس زمانے میں، زمانہ اسی نوعیت غالبہ سے پہچانا جاتا ہے. ایسے عناصر تھے جو ان کا مذاق اڑاتے تھے ایسے لوگوں کا، یا ان کو برا سمجھتے تھے، لیکن اکثر جو ہے وہ اہل علم تھے، سمجھدار لوگ تھے. تو ان کے والدہ نے ان کم عناصر سے بھی بچنے کے لیے بڑی اچھی تجویز دی کہ بھئی دنیا کے جو علوم ہیں وہ تو رہیں گے، دنیا کی کاریگری تو چلتی رہے گی، لیکن میں آپ کو ایسا راستہ دکھا رہی ہوں، اگر اس راستے پہ چلیں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو. اور سبحان اللہ، وہی ہوا کہ طالب علم کے مجلس میں بیٹھا کیا کرتے تھے، اور ایک وقت آیا کہ اپنے استاد کی جگہ سنبھال لی. سبحان اللہ، سینکڑوں طلباء میں سے امام عطا بن ابی رواح مفتی مکہ بنے، اور خلفاء اور امراء ان کے دروازے پر آ کے انتظار کرتے تھے. یعنی دنیا کا کوئی بھی علم حاصل کر لیتے تو میرا نہیں خیال کہ دنیا کی کتنی بڑا عالم کیوں، ڈاکٹر کیوں، انجینئر کیوں نہ. آج دیکھیں سلامت اللہ کہ ڈاکٹر اور انجینئر جو ہیں وہ عمراء اور حکام کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن آج آپ کبھی کوئی عالم نہیں دیکھیں کیونکہ دروازے پر انتظار کرتے ہوئے. مجھے یاد ہے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار تھے، سلام رحمۃ اللہ، ان کی عیادت کے لیے سارے عمراء جاتے تھے. تو ایک مرتبہ امیر عبداللہ رحمہ اللہ جو ابھی بادشاہ ہیں، ابھی امیر تھے اس وقت، ولی عہد تھے، تو ان کے گھر میں گئے. جب شیخ صاحب واپس اپنے گھر میں گئے تو ان کی عیادت کی، ان کے گھر بھی گئے ملنے کے لیے. وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے، شیخ صاحب کی سادگی دیکھ کے مجھے حیرانگی ہوئی. زمین پر بیٹھے ہیں، قہوہ پی رہے ہیں، ان کو خود بھی پی رہے ہیں، ان کو بھی پلا رہے ہیں، اور مسکرا کے ان سے بات کر رہے ہیں. یعنی اس طریقے سے جیسے کہ ایک دوستانہ ماحول ہوتا ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے کوئی حاکم محکوم ہے، کون بیٹھا ہے، اور باہر گارڈز وغیرہ، باہر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب منتظر، اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اور اندر کا جو ایک ماحول ہے وہ دوسرے قسم کا ماحول ہے. الغرض یہ وہ علم ہے، یہ وہ راستہ ہے، جس نے بھی اس راستے کو اپنایا اللہ کی قسم اللہ نے اس کو اس دنیا میں بھی عزت دی ہے اور آخرت میں بھی عزت دی ہے، اس کے درجے بلند ضرور ہوتے ہیں. اور جس نے اس راستے کو چھوڑ دیا اور باقی سارے راستے اپنا کے دیکھے، اگر عزت بھی ملتی ہے وقتی طور پہ ہوتی ہے، دائمی نہیں ہوتی میرے بھائیوں. یہ واحد جگہ ہے، یہ واحد راستہ ہے جس میں عزت اگر ہے تو ہمیشہ، جب تک یہ علم موجود ہے، یاد رکھیں، جب تک آپ زندہ ہیں اور جب تک آپ اس علم پہ عمل بھی کر رہے ہیں. دیکھیں میں اس عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں جو علم حاصل کر کے عمل نہیں کرتے، وہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں عالم ربانی کی بات کر رہا ہوں. عالم ربانی سب نہیں ہوتے. تو میری یہی گزارش ہے بھائیوں سے، حاضرین سامعین سے، کہ طلب علم کے راستے کو اپناؤ. آسمان کے فرشتے آ کے پر بچھائیں گے اور زمین کے عمراء بھی آپ کا انتظار کریں گے. اور اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ عزت تو دیتا ہی ہے. دیکھیں عزت صرف دینداروں کی نہیں ہے، وقتی طور پہ عزت تو کافروں کی بھی ہے، وہ بھی عزیز ہیں اس وقت، وہ بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جسے اللہ تعالی کروڑوں لوگوں میں سے مصطفی کرتا ہے، چنتا ہے اور اسے توفیق عطا فرماتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو جاتا ہے، اس سے بڑا انعام اور احسان اور کیا ہو سکتا ہے ایسے شخص کے لیے. اور یہ بات یعنی صرف یعنی امام عطا اور ان لوگوں نے یہ کہاں سے سیکھی یہ چیزیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے استاد تھے جنہوں نے اپنے طلباء کو، شاگردوں کو، تابعین کو صرف قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں دی، انہیں اخلاق کی تعلیم بھی دی ہے، ساتھ ساتھ آداب کی تعلیم بھی دی ہے، اور طالب علم کا حق ہے، اس کے استاد پر حق ہے اس کا کہ اس کا استاد جیسے اسے قرآن اور حدیث اور دیگر علوم کی تعلیم دیا کرتا ہے، آداب اور اخلاق کی تعلیم بھی اسے دینی چاہیے، اور ہمیں بھی چاہیے، ہم طالب علم ہیں، کہ ہم خود اپنے اندر ایسا کوئی شعور پیدا کرے کہ ہم جیسے کہ ہمارے دل میں تڑپ ہے قرآن اور حدیث کے علم کی کہ ہم حاصل کریں، اسی طریقے سے ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی بھی تڑپ ہونی چاہیے، کیونکہ اس علم کا کیا فائدہ جس کے ساتھ حسن اخلاق نہ ہو، اس کو بے فائدہ ہے وہ. یعنی آپ کے پاس دنیا کے سونا چاندی ہیرے جواہرات سب کچھ ہو، لیکن آپ سے کوئی لینے والا نہیں، اور نہ آپ وہ کسی کو بیچ سکتے ہیں، تو آپ کو کھائیں گے کیا کریں گے؟ سونا کھا سکتے ہیں آپ، ہیرے کھا سکتے ہیں، کیا کریں گے آپ؟ اور یاد رکھیں، علم وہ نور ہے جسے آپ چھپا نہیں سکتے، آپ روشنی کو بند کر سکتے؟ وہ تو پھیلے گا اور پھیل کے رہے گا، اور آپ سے رہا نہیں جائے گا کہ جو آپ نے علم حاصل کیا ہے کہ آپ آگے اسے نہ بڑھاؤ، آپ اسے آگے بڑھا کے رہیں گے، اور آگے ضرور بڑھے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، لیکن آپ کا کردار اس میں کیا ہے؟ بعض ہمارے ساتھ علم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن اتنی سختی ان کے اندر ہوتی ہے کہ بعض مبتدی طالب علم جنہوں نے ابھی پہلا قدم رکھا ہے طالب علم میں، ان کے کردار کو لے کے دور ہو جاتے ہیں. یہاں پر غلطی دونوں سے ہوئی، طالب علم سے بھی غلطی ہوئی کہ بھئی اگر آپ یہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی شخصیت کو نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں آپ علم کون سا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ علم میڈیکل کا ہوتا، انجینئرنگ کا ہوتا، اور آپ کا ایک پروفیسر برا ہوتا یا سخت ہوتا، آپ کبھی نہ چھوڑتے، کیونکہ یہ شرعی علم ہے. ایک شخص کے کردار کو دیکھ کے آپ نے علم ہی چھوڑ دیا، علم حاصل کرنا چھوڑ دیا، یہ انصاف کی بات نہیں ہے. اور پھر ایسے استاد اور ایسے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس نور کو جو آپ نے حاصل کیا ہے اور جیسے حاصل کیا ہے، جو جدوجہد کی ہے، اللہ آپ کو ذرا خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ آپ مزید علم حاصل کریں، لیکن اپنے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کرے جیسے کہ ایک جذبہ ہے دعوت دینے کا، ایسا جذبہ حسن اخلاق آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ جب میں بات کروں تو میرے چہرے کی بناوٹ کیسے ہونی چاہیے، میرے بات کرنے کا انداز کیسے ہونا چاہیے، میری آنکھیں کیسے ہونی چاہیے، میرے ہاتھ کے کہاں پہ کیسے ہونے چاہیے، یہ حق ہے سننے والے کا. لیکن ہر بار بار پہ جھگڑا کرنا اور بار بار پہ ڈانٹ دینا اور بار بار پہ ہر چھوٹے بات پہ غصے میں آ جانا، یہ بات درست نہیں ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، بات اخلاقیات کی ہو رہی ہے، جب جنگ جمل کا زمانہ تھا، اور آپ جانتے کہ جنگ جمل ایک طرف سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، دوسری طرف سیدنا طلحہ بن عبید اللہ اور سیدنا زبیر بن عوام اور سیدہ عائشہ تھی، تو ایک شخص آیا سیدنا علی بن ابی طالب کی طرف، کیونکہ امیر المؤمنین تھے، انہوں نے ایک شعر پڑھا اور کسی شخص کی تعریف کی بغیر اس کا نام بتائے اپنے شعر میں. اب جانتے عربی عرب کا شعر تو پھر آپ جانتے کہ کس طریقے سے ہوتا ہے، جب مدح کرتے ہیں کسی کی تو پھر کہاں پہنچا دیتے ہیں، اور جب کسی کی ہجا کرتے ہیں اور اسے گرانا چاہتے ہیں پھر پتہ نہیں کہاں پہنچا دیتے ہیں. تو اس شاعر نے، وہ ہمیشہ ہوتا تھا عمراء میں اور حکمران طبقوں میں، ان کو شعر اچھا لگتا تھا تو لوگ آتے تھے، ان کی مدح کرتے تھے، وہ پھر کچھ خوش ہو کر کچھ ان کو انعام کے طور پہ اشرفیاں دے دیا کرتے تھے. تو یہ عجیب سا شاعر تھا، اس نے کسی کا نام نہیں لیا اور مدح کرتا گیا. سننے والے نے یوں سمجھا کہ یہ مدح سیدنا علی بن ابی طالب کے لیے، جیسے کہ ہوتا ہے عام. جب وہ خاموش ہوا، سیدنا علی بن ابی طالب علیہ فرماتے ہیں، آپ نے جو کچھ بھی کہا سچ کہا، اور یہ سارے کے سارے صفات پائی جاتی ہیں سیدنا طلحہ بن عبید اللہ میں. یہ آپ ان کی مدح کر رہے تھے، ان الفاظوں کے حقدار وہ ہیں میرے بھائی، وہ جنگ پر تلے ہوئے ہیں، یہ جنگ کا زمانہ ہے، لیکن جو صحابی کا حق ہے وہ جنگ کے دوران بھی دیا. یہ نہیں کہا کہ نہیں 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 ان کی جو فضیلت تھی وہ سب ختم ہو گئی, مٹی میں مل گئی ہے, اس نے امیر المومنین پہ تلوار اٹھائی ہے, مسلمانوں کو قتل عام آپس میں ہو رہا ہے. نہیں, ہرگز نہیں. جو ایک شخص کی فضیلت اپنی جگہ پہ رہی, جو غلط فہمیاں ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن صحابی کی عزت اور صحابی کے احترام اور قدر اس کی وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی. اور اس کے بدلے میں دیکھیں سیدنا طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں, اب جنگ جمل شروع ہو چکی ہے, دونوں فریقین آپس میں لڑ رہے ہیں, آمنا سامنا ہوا اونٹ پر, سیدنا علی بن ابی طالب اور سید طلحہ بن عبید اللہ سامنے آ گئے, دونوں اونٹ سے اترتے ہیں, ہاتھ میں تلوار ہے, بھائی ذرا غور کریں, اونٹ سے اترتے ہیں دونوں, مصافحہ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں, میرے چچا زاد بھائی, ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا, لیکن ہو کیسے گیا؟ کیا آپ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی کہ اے عمار تجھے باغی گروہ ہی قتل کرے گا؟ سیدنا طلحہ یہ حدیث بھول چکے تھے, سبحان اللہ, فوراً جب یہ حدیث سنی ان کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور فرمایا واقعی آپ نے سچ فرمایا, اور فوراً ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, اپنی تلوار اٹھائی اور واپس اپنے خیمے میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے, دعا کرتے رہے اور روتے رہے, میدان جنگ میں پھر شریک نہیں ہوئے. پتہ نہیں کہاں سے کوئی تیر آیا اور تیر ان کو جا کے وہیں پہ لگے جہاں پر بیٹھے تھے, ان کا خون جاری ہوا, چند دنوں کے بعد ان کی وفات ہوئی اور شہادت ہوئی. میدان جنگ چھوڑ دی ایک حدیث کی وجہ سے بس. اور ہم لوگ نہ جانے دن میں کتنی حدیث سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس حدیث پہ عمل نہ کیا جائے, اور چور دروازے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں چھٹکارا مل سکتا ہے, کس امام کا قول کو اپنایا ہوا ہے ہم لوگوں نے, اور بس کسی طریقے سے امام کا قول بس آگے بڑھ جائے. حدیث ضعیف نہیں ہے تو اس کو ضعیف کرنے کے ثابت کرنے کی ناکام کوشش, اگر صحیح ثابت ہو جائے تو غیر صریح کرنے کی ناکام کوشش, اگر صریح بھی ثابت ہو جائے پھر ناسخ منسوخ کو دیکھیں کہ منسوخ ہو چکے بغیر دلیل کے, الغرض کوئی نہ کوئی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی حربہ ایسا موجود کہیں نہ کہیں بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی خواہش نفس, جہاں پہ امام کا قول نہیں یاد رکھیں, اپنی خواہش نفس ہے, ورنہ امام کا قول صحابی کا قول کہاں برابر ہو سکتے ہیں, اور امام کا قول اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں برابر ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ امام کے قول کی بات نہیں, امام کی کیا قدر ہے امام کی, صحابی کے سامنے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, بات ہم نفس کی ہے. میری خواہش کیا چاہتی ہے کہ امام کا قول مجھے اچھا لگتا ہے, میرے لیے آسان ہے, اسے میں اپناتا ہوں, اور حدیث ذرا سا مشکل لگ رہی ہے میں نہیں اپنانا چاہتا, اگرچہ زبان سے کوئی جرات نہیں کر سکتا, اپنے حال سے جو حدیث پہ عمل نہیں کرتے اور چور دروازے ڈھونڈتے اندھی تقلید کرنے والے, اپنے لسان حال سے یہی کچھ کہہ رہے ہوتے, یہی کچھ کر رہے ہوتے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. صحابہ کرام نے یہ حسن اخلاق کہاں سے سیکھا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں جو مسجد نبوی دروازے کھلتے تھے, مسجد نبوی تھے نا, ارد گرد ایک دیوار جو مشرق دیوار ہے, مشرق کی دیوار, وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے تھے, اپنے گھر تھے, اپنے محل تھے, وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا. دوسری دیوار میں کسی اور صحابہ کے تھے, جی میں سیدنا علی بن سیدنا عمر بن خطاب بھی تھے, سیدنا بکر صدیق بھی, دیگر صحابہ بھی تھے. وہ سب کے دروازہ ایک باہر کی طرف ایک اندر کی طرف بھی کھلتا تھا مسجد کے اندر, تاکہ آسانی سے بندہ مسجد میں داخل ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دروازے بند کروا دیے سوائے ایک دروازے کے بس, اور وہ سیدنا بکر صدیق کا دروازہ, اسے بند نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں نے اس دنیا میں سب کا احسان چکا دیا ہے سوائے ایک شخص کی, اس کا احسان کا بدلہ میں نہ دے سکا, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے احسان کا بدلہ چکا دے. یہ عظیم اخلاق صحابہ کرام نے ان عظیم شخصیت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حدیث بھی سیکھی, قرآن مجید کا علم بھی سیکھا, ساتھ ہی اخلاق بھی سیکھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کی ساری سیرت جو ہے وہ حسن اخلاق کی بنیاد پہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, دیکھیں ایک اخلاق ہوتا ہے، ایک اخلاق سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے، علی خلق. علی کس لیے ہوتا ہے؟ فوقیت کے لیے ہوتا ہے. ایک تو اخلاق ہوتے ہیں، ایک ہوتے اخلاق سے زیادہ کوئی درجہ ہے، اگر وہ ہے کسی مخلوق کا تو وہ ہے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ اہل مکہ میں سے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اہل المدینہ میں سے وہم اتباع ابی بن کعب، اہل المدینہ میں سے جو زیادہ مشہور تھے، بہت سارے صحابہ تھے ان میں سے جو تفسیر میں جو زیادہ مشہور تھے وہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ صحابہ میں سے، اور ان کے جو شاگرد زید بن اسلم و ابی العالیہ و محمد بن کعب القرظی، یہ تین جو تابعین ہیں یہ بھی تفسیر قرآن مشہور تھے. اور یہ نام جو بار بار میں بیان کر رہا ہوں، اگر آپ تفسیر بن کثیر کھول کے دیکھتے ہیں یا بن جریر طبری دیکھتے ہیں تو آیات کی تفسیر میں یہی نام آپ کو بار بار ملیں گے. تیسرے نمبر پہ ایسا فرماتے ہیں اہل الکوفہ، اہل الکوفہ میں سے جو زیادہ مشہور تھے تفسیر میں وہ اتباع عبداللہ بن مسعود. اور یہ اہل کوفہ جو ہیں جو وہاں پہ مشہور و معروف صحابی تھے کوفہ میں، عالم صحابی وہ عبداللہ بن مسعود اللہ عنہ، اور ان کے جو شاگرد تھے قتادہ وعلقمہ والشعبی، امام قتادہ امام علقمہ اور امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، یہ ان کے شاگرد تھے، یہی زیادہ مشہور تھے. اب کتنے نام ہو گئے؟ تین نو نام ہو گئے تقریبا. ان ناموں کو یاد رکھ لیں، اور جب بھی آپ تفسیر بن کثیر جیسے کہ تدبر قرآن کے دروس میں آگے ہم پڑھیں گے تو آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ نام زیادہ آئیں گے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام قتادہ کہاں سے ہیں، کن کے شاگرد ہیں. دو سوال کروں گا میں، امام قتادہ کہاں سے ہیں؟ کوفہ سے. کس کے شاگرد ہیں؟ عبداللہ بن مسعود کے. اس طریقے سے شیخ صاحب فرماتے ہیں فلنترجم، نہیں دوسرے وہ نہیں، وہ تو صحابی ہیں یہ تابعین میں سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فلنترجم لحیات اثنین من هؤلاء، ان نو میں سے جن کا ذکر کیا گیا ہے صرف دو کا ترجمہ کرتے ہیں. ترجمہ یعنی کہ سوانح زندگی میں سے چند چیزیں بیان کرتے ہیں، ان کی سیرت سے چند واقعات اور چند چیزیں بیان کرتے ہیں. نمبر ایک مجاہد، امام مجاہد، ان کا نام ہے مجاہد بن جبر المکی، کنا مجاہد والد صاحب کا نمبر جبر ہے، مکی یعنی مکہ کی طرف نسبت ہے. اور یاد رکھیں کسی شہر کی طرف نسبت کرنا جائز ہے، وہ معروف تھا سلف میں، کوئی مکی تھے کوئی مدنی تھے کوئی کوفی تھے کوئی بصری تھے کوئی شامی تھے کوئی حجازی تھے، تو ایسے نام جو ہیں یہ لقب جائز ہیں. مولى السائب بن ابي السائب المخزومی، یہ موالی میں سے، موالی کہتے ہیں ان غلاموں کو جو آزاد کر دیے جائیں، اگر کوئی غلام ہو پھر آزاد کر دیے، اسے آزاد کر دے اس کا آقا جو ہے اسے مولا کہتے ہیں. السائب بن ابي السائب المخزومی جو ہے وہ ان کے آقا تھے جنہوں نے ان کو آزاد کیا. ولد، پیدا ہوئے سنت 21 من الہجرہ، سن 21 ہجری میں پیدا ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کتنے سال بعد؟ 10 سال بعد تقریبا. واخذ تفسیر القرآن عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور تفسیر القرآن کا علم جو ہے جن سے وہ زیادہ مشہور ہیں کن سے حاصل کیا؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم عنہ وعن اصحاب اجمعین. روى ابن اسحاق عنه، امام ابن اسحاق جو معروف مورخ ہیں وہ ان سے روایت کرتے ہیں، عنه انه قال، کہ امام مجاہد نے ان سے کہا، یہ روایت میں آیا ہے کہ نقل کر رہے ہیں امام ابن اسحاق جو ہیں، انه قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، میں نے تین مرتبہ قرآن مجید سید عبداللہ بن عباس کے سامنے میں نے پڑھا، من فاتحته الى خاتمته، سورة فاتحة سے لے کے خاتمہ تک یعنی سورة ناس تک. اوقف عند كل آية واسأل عنها، ایک آیت میں مثلا عبداللہ عباس کو روکتا تھا اور اس آیت کے متعلق سوال کرتا تھا، اس کے معنی کے متعلق، اس کے اندر جو پیغام ہے، جو اس آیت کی اہمیت ہے، کوئی سبب نزول اس کے متعلق، یعنی اس آیت کے متعلق جو بھی علم ہے اس کے متعلق میں سوال کرتا تھا. وكان سفيان الثوري، اسے انڈر لائن کر لیں یہ پیاری بات ہے، امام سفیان ثوری فرماتے ہیں، وكان سفیان ثوری يقول، امام سفیان ثوری فرماتے ہیں، اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، اگر تفسیر تو مجاہد امام مجاہد سے پہنچ جائے بس وہی تمہارے لیے کافی ہے، پھر ادھر ادھر نہ دیکھنا. واعتمد تفسیره، اور مشہور اماموں میں سے جنہوں نے زیادہ بھروسہ کیا اور ان کی تفسیر کو لیا, امام مجاہد کی تفسیر کو لیا, الشافعی والبخاری, امام شافعی اور امام بخاری نے امام مجاہد کی تفسیر کو زیادہ اپنایا ہے. وکانا کثیراً ما ينقل عنه في صحیحه, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح بخاری میں امام مجاہد کا قول اکثر ذکر کیا کرتے ہیں جب کسی آیت کی تفسیر بیان کرنی ہو. وقال الذهبی, امام ذهبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, فی آخر ترجمته, امام مجاہد کا ترجمہ کرتے ہوئے, اور امام ذهبی کی جو سیر علام النبلاء کتاب ہے بڑی پیاری کتاب ہے جن میں انہوں نے محدثین اور علماء سلف کے سوانح حیات میں سے مختصر سا ذکر کیا ہے کہ کہاں پر پیدا ہوئے, استاد کون تھے, شاگرد کون تھے, کہاں سے علم حاصل کیا, اور ان کی چند خصائص اور صفات بیان کر کے پھر کب وفات ہوئی. یہ جو مختصر سا ایک پیارا سا ان کا ایک جو ذکر خیر ہے, طالب علم کو چاہیے کہ ان پہ تھوڑا سا اگر وقت ہو ان کے پاس تھوڑا سا وقت نکال کے ان عظیم لوگوں کی زندگی میں ذرا دیکھے کہ کیا لوگ تھے. یہ آج کل کے دور میں ہم ماشاءاللہ ساتھی ہیں, دوست ہیں, لیکن ذرا ان سے دوستی لگا کے دیکھیں نا, پھر دیکھیں کہ کس طریقے سے ہمارے اخلاق بدلتے ہیں, ہماری عادتیں بدلتی ہیں. ٹھیک ہے ہمارا زمانہ اور ہے, وہ زمانہ اور تھا, لیکن اس برے زمانے میں بھی جو زیادہ معروف برا زمانہ ہے, اگر ایسے لوگوں سے صحبت حاصل کی جائے تو ہم زمانوں کو بدل سکتے ہیں میرے بھائی, تب جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے. ہمارے اندر زمانے کی برائی کہیں نہ کہیں بھی موجود ہے, بد اخلاقی بھی کہیں نہ کہیں پہ نظر آ جاتی ہے, لیکن جب آپ ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, میں ایسے بعض علماء جانتا ہوں محدثین جن کا وقت ان سلف صالحین کے ساتھ اپنے بچوں سے بھی زیادہ گزرتا ہے. کتاب اٹھائے بیٹھے ہیں, کسی حدیث کی تخریج کر رہے ہیں اور انہی کو بار بار پڑھ رہے ہیں, کون سا امام کس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, کون سے امام اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, ان کے اقوال کو جمع کر رہے ہیں. جب آپ کے پاس 10 علماء کے اقوال, ہمارے پاس تین چار تقریباً اقوال ہیں امام مجاہد کی, وہ ہی تھی ہمارے پیارے اور اچھے لگ رہے ہیں, اگر 20 سلف کی گواہی آ جاتی تو پھر ان کے درج ہمارے دل میں کتنا ہوتا اور ان سے محبت ہمارے دل میں کتنی اور مزید مضبوط ہو جاتی. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے آخر ترجمے میں, امام مجاہد کی جب ترجمہ کیا سوانح حیات بیان کی, اجمعت الامہ, امت کا اجماع ہے, علی امامت مجاہد, امام مجاہد کی امامت پر پوری امت کا اجماع ہے, والاحتجاج بہ, اور ان کے قول کو بے حجت لینا. اور یاد رکھیں یہاں پر جب کوئی امام یا کوئی عالم جیسے امام ذہبی ہے جب یہ فرماتے ہیں کہ ان کا قول حجت ہے انہی شروط و ضوابط کے ساتھ جو محدثین بیان کرتے ہیں, یہ کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا, تاکہ وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ امام مجاہد کا قول وہی دین ہے ہمارا. ہمارا دین لوگوں سے نہیں پہچانا جاتا, امام مجاہد نے کچھ فرما دیا تو وہی دین ہے ہمارا, نہیں. مطلب یہ ہے کہ قولوں کا حجت ہے انہی شروط کے مطابق. کون سے شروط؟ اگر صحابی ہوتے تب یہی شرطیں ہوتی, نمبر ایک کہ کسی نص کے مخالف نہ ہو, نمبر دو دوسرے صحابی کے مخالف نہ ہو, اور اگر تابعی ہے تب بھی ان پر یہ شرطیں لاگو ہوتی ہیں, نمبر ایک نص کے مخالف نہ ہو, نمبر دو صحابی کے قول کے مخالف نہ ہو, نمبر تین کسی اور امام کے مخالف نہ ہو. اگر اماموں کی بات آپس میں اختلاف ہو جائے تب پھر ترجیح کیسے ہوگی؟ جو زیادہ اقرب الحق والدلیل ہے. لیکن یہاں پہ شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ ان کی امامت قرآن کی تفسیر میں خاص طور پہ جن کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہاں پر اکثر جو سلف ہے اکثر جو علماء ہیں ان کی تفسیر کو زیادہ اپناتے تھے اور حجت بیان کرتے تھے. توفیا فی مکہ, ان کی وفات مکہ میں ہوئی, وہ ساجد, سجدہ کی حالت میں زندگی ساری اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے کرتے رہے, علم اور تعلیم میں زندگی گزارتے رہے, قرآن مجید کی تلاوت اور تفسیر میں زندگی گزارتے رہے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے میں اور سمجھانے میں گزارتے رہے, اور آخر میں جب اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو احکم الحاکمین کی حکمت اور عدل اور انصاف یہ ہے کہ میرا یہ پیارا بندہ جو ہے ایسی حالت میں اس دنیا کو چھوڑ کے جائے جو حالت مجھے زیادہ پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ کو کون سی حالت زیادہ پسند ہے؟ سب سے زیادہ پسند کون سی حالت ہے؟ سجدہ کی حالت. امام صاحب سجدے میں تھے. اللہ اکبر. دیکھیں ہم سب مر جائیں گے, ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا خاتمہ کیسے اور کہاں ہوتا ہے. وما تعلم نفس بأي أرض تموت, لیکن یہ یقین ہے کہ مریں گے ضرور. اور ہر مومن کا ایک جذبہ ہے, ایک خواہش ہے کہ ایسی حالت میں مرے کہ اس کا رب اس پر راضی ہو. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی حالت میں اس دنیا سے اٹھائے جس پر وہ راضی ہو. جیسا فرماتے ہیں توفی فی مکہ وہ ساجد سنت اربع و مئہ ان 83 سنہ, سن 104 ہجری میں ان کی وفات ہوئی, ان کی عمر 83 سال. اور ایک یہاں پر عمر کے اعتبار سے بعض علماء فرماتے ہیں اگر آپ غور کریں سلف کی زندگی میں ان کی لمبی عمر تھی سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر برکت ڈال دی کہ بہترین زمانہ تھا, بہترین زمانہ بہترین لوگوں کا ہونا ضروری تھا, اور جیسے کہ اس علم کا نور وہ دنیا میں پھیلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے علم کے نور سے ان کے جسم کو بھی فائدہ دیا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ کہ آخر وقت تک بھی وہ سجدے کی حالت میں تھے اور سجدہ کر سکتے تھے. آج کتنے لوگ ہیں جو سجدہ کرنے کے ترستے ہیں, 50 سال کی عمر کے بعد کمر ٹیڑھی نہیں ہوتی ان کی, وہ 83 سال میں ماشاءاللہ تندرست تھے, مکمل نماز پڑھتے, سجدے کی حالت میں ان کی وفات ہوئی. دوسرے نمبر پہ شخصہ فرماتے ہیں قتادہ, امام قتادہ ان کا نام ہے قتادہ بن دعامہ السدوسی البصری. امام قتادہ ان کے والد کا نام دعامہ ہے, سدوسی بصری ہیں, بصرہ سے. ولد اکمہ ای اعمى, اندھا پیدا ہوئے. میرے بھائیو یہ وہ امام ہیں جو نابینا پیدا بغیر آنکھوں کے نور کے, اور ہم بات کریں ان تابعین کی جو زیادہ مشہور و معروف ہیں تفسیر قرآن میں, تفسیر قرآن کے ایک معروف اور مشہور عالم امت میں اندھا اور نابینا ہے, اور یعنی کہ انہوں نے کچھ عرصہ قرآن مجید کے الفاظ کو آنکھوں سے دیکھا ہے, وہ تو پیدائشی نابینا تھے. سنت 61 سن 61 ہجری میں, 61 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کتنے سال بعد, 50 وجد فی طلب العلم, طلب علم جد و جہد کیا. وکانت له حافظۃ قویہ حتی قال عن نفسه, ان کے اتنی اللہ تعالی نے بہترین اور مضبوط حافظہ عطا فرمایا اللہ تعالی نے ان کو, دیکھ اللہ تعالی نے آنکھوں کا نور تو چھین لیا لیکن اس کے عوض میں جو ایک کرم اور اکرام اور ایک عظیم نعمت اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمائی وہ ہے قوی حافظہ. اپنے بارے میں فرماتے ہیں قال عن حتى قال عن نفسه, یہاں تک کہ وہ خود اپنے بارے میں فرماتے تھے ما قلت لمحدث قط اعد علی اعد لی, میں نے کبھی بھی کسی محدث کو, اس استاد کو ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ دوبارہ مجھے پڑھ کے سنو آپ نے کہا کیا ہے. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ سنتے تھے بس. ما قلت لمحدث قط اعد لی وما سمعت اذنای شیئا قط الا وعاه قلبی, اور میرے کانوں نے کوئی بات نہیں سنی لیا کہ میرے دل نے سمجھ لیا. حافظہ بھی اور سمجھ بھی, ہم سمجھنے کے لیے پتہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں کتنی مرتبہ سنتے ہیں, ایک مرتبہ میں حافظ اور ایک مرتبہ میں جو سنا اس کو سمجھ بھی لیا. وذکرہ الامام احمد فاطنب فی ذکرہ, امام احمد حنبلی کی اکثر جو ہے تعریف کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ فجعل ینشر من علم وفقہ ومعرفته, یہاں تک کہ امام قتادہ کا علم ان کے فقہ ان کی معرفت کی نشر اشاعت کرتے رہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام اہل السنہ, یہ امام اہل السنہ کے لیے امام ہے, کون ہے؟ ایک نابینا امام, نابینا عالم, جن سے اللہ تعالیٰ بصر کا نور تو چھین لیا لیکن بصارت کا نور مضبوط اور قوی عطا فرمایا. ومعرفته باختلاف بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه, کہ قرآن کی تفسیر میں جو اس میں اختلاف ہے ان کے بارے میں اکثر امام قتادہ کا ذکر کیا کرتے تھے, اور ان کا حافظہ اور فقہ کا ذکر خیر کیا کرتے تھے اور ان کی تعریف کیا کرتے تھے. وقال محمد بن حنبل ان کے بارے میں فرماتے ہیں امام قتادہ کے بارے میں قلما تجد من يتقدمه, بہت کم دیکھیں گے آپ کوئی شخص جو امام قتادہ سے آگے بڑھتا ہوا نظر آئے. آگے تو بڑھتا ہوا نظر مجھے, امام احمد بن حنبل کا قول ہے, مجھے نظر کوئی نہیں آیا. اما المثل فلعل, ہاں ایسے تو آپ کو کوئی مل جائیں گے, ان سے آگے بڑھنے والے نہیں ملیں گے آپ کو. وقال هو احفظ اهل البصره, ذرا غور کریں الفاظوں پہ, امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اہل بصر میں سب سے زیادہ بڑے حافظ امام قتادہ ہیں. کہاں گئے تندرست لوگ؟ سبحان اللہ. ارے بصرہ میں آنکھوں والے کانوں والے تندرست جسم والے سب پیچھے, اور سب سے زیادہ احفظ و اعلم امام قتادہ سبحان اللہ. لم يسمع شيئا الا حفظه. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کوئی بھی چیز نہیں سنتے تھے لے کے اسے یاد کر لیتے, حفظ ہو جاتا تھا. وتوفي في واسط سنة 1710 واسط میں سن 170 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. عن 56 سنة ان کی عمر 56 سال تھی, 56 years میں ان کی وفات ہو گئی. یہ صرف دو تابعین ہیں جن کا ذکر کیا, ان سے بڑے جو امام ہیں تابعین, امام سعید بن مسیب اور امام حسن بصری اور امام سعید بن جبیر اور دیگر علماء, اگر ان کے افسانے حوالے پڑھیں اور دیکھیں, یہ دنیا اتنی چھوٹے نظر آتے ہیں اس وقت کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہم سوچتے کہ ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. ان لوگوں کا اوڑھنا بچھونا اور ان کا سارا وقت گزرتا تھا علم اور تعلیم میں. ہمیں علم اور تعلیم کے لیے خاص وقت نکالنا پڑتا ہے, ان کو اپنے گھر کے لیے خاص وقت نکالنا پڑتا تھا, اپنے کام کے لیے خاص وقت نکالنا پڑتا تھا. آج پتہ نہیں ہم لوگ کہاں ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور وہ لوگ کیا تھے, کیسے کرتے تھے, اللہ اعلم. اور ان کی بیویاں ایک نہیں تھی, ہم سے ایک بھی بیوی نہیں سنبھلتی, ان کی بیویاں تین تین چار چار تھی. ہم ایک بیوی کو راضی کرنے کے پیچھے پڑے, ان کے اوپر چار بیویاں راضی تھیں. اللہ اکبر. ایک بات میں آخر میں کروں گا درس ختم کرنے سے پہلے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانچ کو پانچ سے پہلے غنیمت سمجھو, اغتنم خمس قبل خمس. نمبر ایک, اپنی جوانی بڑھاپے سے پہلے. جوانی غنیمت ہے, اور غنیمت اس مال کا نام ہے جو جد و جہد کے بعد جہاد کے میدان میں کامیابی کے بعد ملتا ہے. پتہ ہے غنیمت کے مطلب کیا ہے؟ غنیمت مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ جو ایک ہوتا ہے فی, فی مطلب غیر جنگ کے مال مل جانا, کہ کافر خود سرنڈر ہو جاتا ہے, کہتا ہے بھائی میں آپ کے بات مانی, میں کمزور ہوں, میں جنگ نہیں کرنا چاہتا, بس میرا مال تمہارا ہے, کوئی تلوار نہیں اٹھی, اسے کہتے ہیں فی. اور غنیمت کیا ہوتی ہے؟ کہ جنگ کے بعد جب مسلمان کامیاب ہو جاتے تھے تو پھر جو دشمن تھے ان کا جو مال ہے وہ مال غنیمت ہو جاتا تھا مسلمانوں کے لیے, اور جو سپہ سالار تھے اس جنگ کے جو قائد تھے وہ پھر ان کو بانٹ دیتا ہے شرعی طریقے سے, جو معروف طریقہ ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اغتنم, غنیمت سمجھو پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے. یعنی یہ چیزیں آسانی ملتی, مشکل چیزیں آپ کو آسانی میں ملی ہیں تو غنیمت ہے تمہارے, سے غنیمت سمجھو. اگر تمہارے حوالے کر دیا جاتا تو بڑی جد وجہد کے بعد بھی تمہیں جوانی کبھی مل نہ سکتی. یہ پانچ چیز غور کرنا, پانچ چیزوں پہ. کوئی جوانی خرید سکتا ہے؟ جتنا بھی ہو تو اسے غنیمت سمجھو. جب تک تمہارے پاس ہے تک سے انعام ہے, اگر تمہارے حوالے اللہ تعالیٰ کر دیتا تو کبھی تم اسے حاصل نہ کر سکتے. تو سب سے پہلے جوانی بڑھاپے سے پہلے, نمبر دو صحت بیماری سے پہلے, نمبر تین فراغت کام سے پہلے شغل سے پہلے, نمبر چار غنا امیری فقیری سے پہلے غربت سے پہلے, نمبر پانچ زندگی موت سے پہلے. یہ پانچ غنیمتیں ہیں, جوانی صحت فارغ وقت غنا اور امیری اور زندگی. آج ہم اپنے اندر بھی دیکھیں اور امام قتادہ کو بھی دیکھیں, ہمارے پاس تو سب ہے الحمدللہ, ایسا ہے نا؟ ان کے پاس صحت نہ تھی, باقی چیزیں تھیں, جوانی بھی تھی فراغت بھی تھی اور غنی اپنے دل سے بھی تھے, کیونکہ صحابہ کرام سارے اور سلف اپنے دل سے سارے غنی تھے سبحان اللہ. لیکن یہاں پہ مال کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے آسانی ہوتی ہے, وقت اسے مل جاتا ہے. لیکن جب اس کے پاس مال نہیں ہوتا تو پیٹ پالنے کے لیے, بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اسے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, تو فراغت کا وقت کم ہو جاتا ہے. تو ان دونوں کا آپس میں بڑا تعلق ہے, فراغت کے وقت کا اور غنا کا مال کا. اور زندگی, ان سب میں چیزیں ہوتی ہیں. ان کی زندگی 56 سال, زیادہ نہیں, وقت ادا کی. تندرستی آنکھیں نہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک مثال قائم کر دی. اس وقت کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور ان غنیمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں, کہاں پر خرچ کی, کس چیز میں. یہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, ہم کس چیز میں ان چیزوں کو لگائیں تاکہ ہمیں کامیابی ہو. ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں ان پانچ چیزوں سے. غنیمت تو فائدے کے لیے ہوتے ہیں, ہم ان پانچ چیزوں سے فائدہ کیسے اٹھائیں, کہاں پہ اٹھائیں. کیا مطلب یہ ہے کہ ان پانچ چیزوں سے میں اچھا ڈاکٹر بن جاؤں, انجینئر بن جاؤں, دنیا کا کوئی عالم بن جاؤں کسی بھی فیلڈ میں, یا کوئی سائنسدان بن جاؤں, کوئی چیز انوینٹ کر دوں, کوئی ٹیکنالوجی میں کوئی آگے بڑھ جائے ہم لوگ. یہ اپنی جگہ پہ چیزیں موجود ہیں. ہماری سوچ وچار ادھر ہی ہے, ہمارے جوان اسی پہ لگ رہی ہے, ہمارے فراغت وقت اسی پہ لگ رہا ہے, ہمارا مال دولت اسی پہ لگ رہی ہے, ہماری صحت, ہماری زندگی ساری. یعنی بعض لوگوں کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, ایک ٹارگیٹ, اسے پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر دیتے ہیں. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس طرف ہے کہ ان غنیمتوں کو صحیح چیز پر خرچ کرو. وہ صحیح چیز ہے العلم النافع والعلم الصالح, نفع بخش علم اور صالح عمل. نفع بخش علم کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ بنیاد ہے. ہم نے زبان سے تو پڑھا ہے کہ اس کے معنی جانتے ہیں, اس کے ارکان جانتے ہیں, شروط جانتے ہیں, نواقض جانتے ہیں. نواقض کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ. وہ کون سی چیزیں اگر زبان سے ہم نے پڑھے لا الہ الا اللہ, مسلمان تو ہو گئے, کہ ایسی چیزیں تو نہیں جو ہمیں اس اسلام کے ذریعے سے خارج کر سکتی ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کیا وہ جانتے ہیں نواقض اسلام کیا ہوتی ہیں؟ کیا ہم اسے بچنا بھی جانتے ہیں, کیسے بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے لوازمات متممات مکملات کیا ہیں, ارکان ایمان کیا ہیں, پھر ان کی متممات لوازمات کیا ہیں, عقیدہ کیا ہے مسلمان کا, عبادات, ہم نماز پڑھتے ہیں کیسے نماز پڑھیں. یہ علم میرے بھائی ضروری ہے, یہ علم نافع ہے. زکات دے کیسے دے, کس کو دے, کب دے, حج کیا ہم نے, حج کیسے کریں, اپنی مرضی سے یا اس کو کوئی ضوابط ہیں, شرعی کوئی طریقہ ہے, یہ علم نافع ہے. عمل صالح وہ ہے جس کی دو شرطیں, اخلاص اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہم نے یہ سمجھ لیا؟ لگتا یوں ہے امت میں آج ماشاءاللہ دین کے سارے علماء بن چکے ہیں, اب اس کے بعد جب دنیا کی باری ہے تو دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ڈاکٹر نہ بنے, انجینئر نہ بنے, یا دنیا کا علم حاصل نہ کرے. میں خود ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا علم حاصل کرتے کرتے دنیا سے کہیں چلے نہ جائیں, اس سے پہلے کہ آپ نے اصل بنیاد کے متعلق کچھ جانا نہیں. کیا جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو کہ خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے, بغیر علم کے خالی ہاتھ گئے؟ کیا کام ہے ہماری ایم بی بی ایس اس وقت, یا کوئی انجینئرنگ ہماری کیا کام آئے گی اس وقت؟ یہ مال و دولت یا صحت یا عافیت کیا کام آئے گی اس وقت, اگر ہم نے اس مال و دولت کو, اس عافیت کو, اس صحت کو, اس جوانی کو, اس زندگی کو, اس فرصت کو, اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں استعمال نہیں کیا, صرف نہیں کیا. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.